太平，امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ الباب میں دو باتیں ذکر کی تھیں. ایک یہ کہ باب خوف المؤمن من ان یحبط عمله لا یشعر، اور دوسری بات یہ پہلی بات پر معطوف ہے، وما یحذر یا وما یحذر، الاصرار والتقاء، وما یحذر یا وما یحذر من الاصرار على النفاق والعصيان من غير توبة.
يا
على التقاتل العصيان من غير توبة، اور قافلہ دونوں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ذکر کر رہے ہیں یہ لفظ آئے گا کہ سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، اس میں قتال کا لفظ ہے، اس کی مناسبت سے اصرار کا متعلق تقابل بھی ہو سکتا ہے اور مقام کی مناسبت سے نفاق بھی ہو سکتا ہے، کہ اس سے پہلے دو تاثیر تعلیقیں انہوں نے ذکر کی. خلاصہ یہ کہ نفاق سے دیشا اور اس سے ڈر، یہ مسلمان کی شان ہے، اور اس سے بے خوف ہونا یہ منافق کا کام ہے، اور یہ کہ صحابہ کرام اپنے اوپر نفاق عملی سے اندیشہ رکھتے تھے کہ کہیں ان کے عمل میں کوئی بات خلاف اخلاص نہ ہو، جس کو نفاق عملی سے ثابت کیا جاتا ہے. اب یہاں پر دو باتیں انہوں نے ذکر کی ترجمہ باب میں، دوسری بات یہ ہے کہ مومن کے لیے تحذیر ہے یا حذر ہے، ڈر ہے اس بات سے کہ وہ فسق پر، نفاق پر یا بے وجہ شرعی دنیاوی خصومت پر اصرار کرے اور بغیر توبہ کے گناہوں پر اڑا رہے، اس کی تفسیر کل گزر چکی. اب یہ دو باتیں یہاں پر ذکر کی تھیں، اس کی مناسبت سے یہاں دو حدیثیں ذکر کر رہے ہیں. اب پہلی حدیث جو ہے وہ ترجمۃ الباب کے دوسرے جز سے متعلق ہے، یعنی جس میں گناہوں سے تحذیر اور حفاظت سے تقابل سے لڑائی جھگڑے سے جس میں تحذیر کے لیے دوسرا جو نے باندھا تھا, تو دوسری حدیث اسی مناسبت سے یہاں پر لے کر کے آئے ہیں. پہلی حدیث, تو پہلی حدیث جو ہے وہ اس دوسرے جز کی مناسبت سے یہاں پر پہلی حدیث ذکر کریں گے اور دوسری حدیث ذکر کریں گے پہلے جز کی مناسبت سے. پہلا جز لے کر کے آئے ہیں وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اعمال کا ثواب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معاصی کے سبب یا باتوں کے سبب عدم اخلاص کے سبب اعمال کا ثواب نہیں ملتا, تو اس کی وجہ سے اعمال میں نقصان ہوتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے اعمال کا ثواب بھرپور ملتا ہے, تو زیادتی ہوتی ہے. اور یہ اعمال کی کمی اور زیادتی ایمان میں زیادتی اور نقصان کی طرف یہ راج ہے. تو دونوں باتوں سے مقصود ان کا مرجع کا رد کرنا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے اور اس کے مفہوم میں اعمال کا دخل نہیں ہے, اور فسق کی وجہ سے ایمان میں کوئی نقصان نہیں آتا اور مومن کو فسق سے کوئی ضرر نہیں ہوتا. اس کے رد کے لیے یہ دونوں باتیں یہ باب اس نے باندھا, اور اس باب میں کہ دونوں جو ہیں انہیں کے رد کے لیے ہیں. اب یہاں پر دوسرے جز کی مناسبت سے پہلے جز لاتے ہیں اس کی سند پڑھتا ہوں میں. کیا ہے
حدثنا, یہاں پر
امام بھائی نے کہا حدثنا جمع کے ساتھ تحدیث رحم سے بیان کی محمد بن عرعرہ نے, قال حدثنا شعبہ شعبہ ابن, انہوں نے کہا حمزہ بن کی شعبہ نے. اب یہاں سے آنا ہے شعبہ نے روایت کی زبیر سے, اب یہاں ہے قال سألت ابا وائل عن المرجعہ, زبیر نے کہا کہ میں نے ابو وائل سے مرجعہ کے بارے میں پوچھا. مرجعہ کے بارے میں پوچھا یعنی مرجعہ کی طرف جو بات منسوب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اس کے فسق سے بدعملی سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, کیا یہ بات ان کی صحیح ہے یا غلط ہے؟ مرجع کو مرجع کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ارجاء سے ماخوذ ہے, ارجاء مصدر باب افعال سے, یہ اس کا اسم فاعل ہے مرجع. یعنی وہ جماعت جو کہ ارجاء کی قائل ہے, ارجاء کے معنی ہے کسی چیز کو مؤخر کرنے کے, وہ اعمال کو مفہوم ایمان سے انہوں نے الگ کیا اور مؤخر رکھا، اس لیے ان کا نام مرجیہ رکھا گیا، اور وہ اس بات کے قائل ہوئے کہ فسق سے آدمی کو کوئی ضرورت نہیں ہوتا اور اس کے ایمان میں کوئی نقصان نہیں آتا. تو انہوں نے یہ پوچھا ابو وائل سے اس مقالے کے سلسلے میں کہ ان کی بات یہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو ابو وائل نے فرمایا حدثنی، ہاں افراد کے ساتھ، کہ مجھ سے عبداللہ ابن مسعود نے حدیث بیان کی کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتاله کفر، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. سباب یہ باب مفادت سے ہے، یہ باب مفادت سے ہے تو یہ اس میں مصدر ہے فعال کے وزن پر، جیسے قتال یعنی مصابہ، گالی دینا. اب یا تو اس سے مراد قاسی مجرد کا معنی ہے یعنی شتم المسلم، مسلمان کو گالی دینا، یا یہ باب اپنے باب پر ہے یعنی دونوں کا ایک دوسرے کو گالی دینا. باقی یہ فسوق ہے، فسق ہے، اور گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آبرو میں کے بارے میں کچھ ایسی بات کہے جو قادح ہو اور اس کو تکلیف دینے والی ہو، اور کوئی کلمہ اس کی جس سے اس کی بے آبروئی اور بے عزتی ہو ایسا بولے تو یہ جو ہے اپنے با اس میں تو احتمال ہے کہ سباب سے مراد یہاں پر جو ہے اپنے باپ پر مفارت نہ ہو بلکہ ایک طرف سے گالی دینا ہو، نا حق کسی کو گالی دینا یہ ایک طرف سے بے شک، اور دوسری طرف سے اگر وہ گالی دیتا ہے تو اس کو جو ہے یہ جائز ہے کہ وہ اس کی اس گالی کا جواب جو ہے اسی طور پر دے، جبکہ وہ گالی ایسی نہ ہو جس سے حد واجب ہوتی ہو، یعنی وہ گالی موجب حد قذف نہ ہو، تو جس کو گالی دی گئی وہ اس گالی کا جواب دے سکتا ہے. در مختار نے فرمایا قیل لہو یا خبیث و نحبہ جعل لہو الرد فی کل شکیمۃ لا توجب الحد، اس سے کہا گیا ہے خبیث یا اس قسم کا اور کوئی گنا، تو اس کو جائز ہے کہ وہ اس کو اب ایسے ہی جواب دے، اور یہی حکم ہر اس گالی میں ہے جس سے حد واجب نہیں ہوتی. اور اس کو باب مفاعلت پر رکھا جائے اگر, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کا ایک دوسرے کو گالی دینا ناجائز ہے, یہ اس طور پر کہ جس طور پر فساق اور فجار بازاری گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے مبالات نہیں کرتے کہ وہ گالی ان کی ماں کو پڑے یا باپ کو پڑے, ایک دوسرے کو کرتے رہتے ہیں, تو اس طور پر جو گالی کا تبادلہ ہے یہ ناجائز ہے اور دونوں فاسق ہیں.
باپ کی مناسبت جو یہاں پر ہے
کہ باپ انہوں نے باندھا وما یحذروا, کہ جن چیزوں سے آدمی کے ایمان پر اندیشہ ہے ان باتوں سے بچنے کے بارے میں, تو اس میں یہ اس بات کی مناسبت ہے کہ اگر ایمان کو کوئی چیز ضرر نہیں دیتی تو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس پر فسوق کا اور فسق کا حکم کیوں لگاتے ہیں؟ فسق کے معنی ہیں حد سے نکلنا, حق سے نکلنا, اور دوسرا ہے فرمایا وقتالہ کفر, اور اس سے جھگڑا کرنا, مقاتلت کرنا, قتال کرنا یہ کفر ہے. تو اب اس پر قرینہ جو باپ بادا بخاری نے وما یحذروا یا وما یحذروا, یہ حذر اور تحذیر اس بات پر قرینہ ہے کہ کفر سے مراد یہاں پر کفر مخرج عن الملة نہیں مراد ہے, یعنی وہ کفر مراد نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, جبکہ البتہ قتال مسلمان کا ناحق, مسلمان سے لڑنا جھگڑنا یہ فسق ہے, حرام ہے, بدکام ہے, بد انجام ہے, مگر اس سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو حلال جان کر, عام کو حلال جان کر جب تک اس کا ارتکاب نہ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہ ہوگا. اور کسی مسلمان سے یہ امید نہیں کہ وہ حرام کو حلال جان کر کے حرام کا ارتکاب کرے گا. شامت اعمال سے بہت سارے مسلمان بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہیں, لیکن ہم کسی کے دل پر یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ اس کو حلال جان کر کے کر رہا ہے. اگر واقعتاً حرام قطعی کو حلال جانا تو بے شک کافر ہے, لیکن یہ معاملہ اس کا اس کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان ہے. ہمیں دل پر حکم لگانا جائز نہیں, ہر مسلمان کے ساتھ جو ہے مدگمانی جائز نہیں. لہذا یہاں پر کفر سے مراد کفر نہیں ہے بلکہ تحذیر کے طور پر مبالغہ تر اس کو کفر کہا گیا. اس وجہ سے کہ یہ شان مسلمان کی نہیں ہے بلکہ یہ کام کافر کا ہے کہ کافر مسلمان سے لڑتا ہے, مسلمان کو یہ ذبح نہیں ہے کہ وہ کافر کے فعل میں اس کی مشابہت صوری بھی اختیار کرے, مشابہت حقیقی اگر اختیار کرے گا یا قصد کرے گا تو من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم سے مشابہت کا قصد کرے تو مشابہت کی نوبت بعد میں ہے, قصد ہی سے وہ انہیں کے درمیان شمار ہوگا اور اس کا وہی حکم ہوگا جو ان لوگوں کا ہے. جو کسی قوم سے مشابہت چاہے وہ انہیں میں سے ہے, اور ان کے افعال خاصہ میں جو ان کا ان کی افعال خاصہ ایسے ہیں جو ان کی پہچان ہے لیکن ان کا مذہبی شعار نہیں ہے, اس میں ان کی مشابہت سوری طور پر اتفاقیہ طور پر ہو جانا یہ بھی شرعاً ناجائز و حرام ہے, لیکن آدمی کافر نہیں ہوگا. اور اگر ان کے مذہبی شعار میں ان کی مشابہت ہو, وہ تو یہ جو ہے بلا شبہ جو ہے یہ ان کا جو شعار ہے وہ ان کے کفر کی علامت ہے, جو اس کو اپنائے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. جیسے اگر کوئی زنار پہنے یا ٹیکا لگائے یا جیسے بے احتیاط لوگ جو اپنے ایمان کی پرواہ نہیں کرتے اور ایکتا کے علم بردار ہیں, چاہتے ہیں سب ایک ہو جائیں سب ایک ہو جائیں, تو ان سے یہ تو نہیں ہو سکا کہ کسی کافر کو, عیسائی کو, یہودی کو, ہندو کو مسلمان بنائے. یہ ہو جاتا ہے کہ اپنا دھرم چھوڑ کر کے, اپنا مذہب چھوڑ کر, اپنی پہچان چھوڑ کر کے ان جیسے ہو جاتے ہیں جیسے بہت سارے بے احتیاط ہندوؤں میں کچھ کو بہن بنا لیتے ہیں اور ان کے کیا کر کے راکھی بھارا باندھتے یا ہولی میں شریک ہوتے ہیں یا اس طور پر جو ہے جو ان کے مذہبی تہوار ہیں ان کو میں شریک ہوتے ہیں. یہ سب جو ہیں وہ تشبہ کی اور ان کے مذہبی شعار میں ان کی موافقت کی صورتیں ہیں جو ہے کفر سری ہیں, اس کی حرکت جو ہے ایجاد نہیں ہو سکتی. مذہبی شعار کیسا ہی عام ہو جائے مسلمانوں میں وہ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی, اور مذہبی شعار جو ان کے کفر کی پہچان ہے جو کفر ہے وہ ہمیشہ کفر ہی رہے گا اگرچہ مسلمانوں میں معاذ اللہ کیسا ہی عام ہو جائے. چلیے اب یہاں اگرچہ ان کا وہ مذہبی شعار سے کیسا ہی عام ہو جائے وہ اس کی اجازت نہیں ہو سکتی.
پانی
قتالہ کفر میں یہ وجہ ہیں, اور اس پر قرینہ
امام بخاری نے جو باب پانا مما یحدث اور جن گناہوں سے تحذیر اگر ڈرایا جاتا ہے تو حضور نے فرمایا اس سے نہ حق لڑنا نبی محمد یہ کفر ہے. نہ حق لڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حق کے شریع ہے تو اس حق کے شریع سے اگر کوئی لڑتا ہے, مثلا اپنا جائز حق بچانے کے لیے زمانے کوئی کسی نے اس کا جائزہ دبا لیا, اس وجہ سے جھگڑا کرتا ہے, یا اپنی آبرو بچانے کے لیے جھگڑا کرتا ہے, یا اپنا دین بچانے کے لیے وہ اس سے بس پیکار ہے. یہ سب کا سب جو ہے وہ جو ہے شرعاً جائز ہے, اور بات پوچھتے ہیں اس کی مطلوب ہے, یہ جو ہے اس ناقدہ کی ذات نہیں ہے, یہ اس سے خالی ہے. اب کیا یہ پہلی حدیث ہے, یہ دوسرے جس سے متعلق ہے. اب دوسری حدیث جو ہے جو زیادتی ایمان پر دلالت کرتی ہے, اور زیادتی چونکہ مفہوم مفاہیم مقابلہ سے ہے, زیادتی جو ہے نقصان دلالت کرتی ہے, تو پہلے جو اس کی مناسبت سے اب دوسری حدیث ذکر کر رہے ہیں. ہاں اب یہ سنا دے دوسری حدیث کی. اخبرنا قتیبة بن سعید, ہمیں خبر دی قتیبہ بن سعید نے, یہاں پر حدیث اخبار اور انانا اور تحدیث میں بعض چیزوں میں جمع, بعض اخبار میں بعض چیزوں میں جمع ہے اور بعض چیزوں میں افراد ہے. یہ اس کے لدائے پر استاد ہیں جو یہاں ایک بیان بیان ہوئے. کہا حدثنا اسماعیل بن جعفر, ہم سے اس بیان کی اسماعیل بن جعفر نے, وہ روایت کرتے ہیں حمید سے, اور حمید روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبادہ ابن ثابت نے کہ رسول کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے ایک دن رمضان میں باہر تشریف لائے. ارادہ یہ تھا یہ برو کہ لیلۃ القدر کی تاریخ معین بیان کریں. تو یہ برو فعل مضارع ہے, محل نسب میں حال, یا جملہ مستعارفہ ہے. اور بے لیلۃ القدر یہ جار مجرور جمہور سے متعلق ہے, اور یہاں پر ایک مضاف محذوف ہے بتعیین لیلۃ القدر, لیلۃ القدر کی معین رات بیان کریں, معین وقت بیان کریں. تو مسلمانوں میں سے دو شخص آپس میں لگ پڑے, ہاں تو ان دونوں میں سے ایک کا نام تھا ابن دحیہ اور دوسرے تھے کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہما. حضور نے فرمایا کہ میں باہر آیا تھا تاکہ تم کو لیلۃ القدر کی تعین بتاؤں, اور فلاں اور فلاں نے جھگڑا کیا تعارفیات, تو وہ رات اٹھا دی گئی, اور عنقریب وقوع ہے, امید ہے کہ اس کا اٹھایا جانا تمہارے لیے بہتر ہو, اور التمسوہ اس کو
اس رات کو نبی جو کہیے لیلۃ القدر کی طرف اس طرح
اس رمضان کے بعد آٹھویں رات میں یا پانچویں رات میں یا ساتویں رات میں یا نویں رات میں یا پانچویں رات میں یعنی ستائیس میں یا پچیس میں یا انتیس میں اس کو تلاش کرو, اس کو طلب کرو. اب اس روپیات یہ رات اٹھا لی گئی, مطلب یہ ہے کہ اس کی تعین کا بیان اٹھا لیا گیا, یا میرے دل سے اس کا تعین کا علم جو ہے مجھ سے اٹھا لیا گیا, میرے دل سے اٹھا لیا گیا, مطلب یہ کہ میں اس کو بھول گیا وہ گئی یا مجھے بلا دی گئی. اور حدیث مسلم میں جو حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے جو الفاظ ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتے ہیں, اس میں یوں ہے فجاء رجلان تو دو شخص آئے یتقان یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک حق پر ہے, اور ان کے درمیان اور ان کے ساتھ شیطان تھا. فنسیتھا تو میں اس رات کی تعین بھول گیا, اور امید ہے کہ اس کا اٹھایا جانا اصا رفا خیر لکم, اس کا اٹھایا جانا تمہارے لیے بہتر ہو, بہتر ہے.
مطلب یہ ہے تاکہ لیلت القدر کو پانے میں تم لوگ زیادہ کوشش کرو تو تمہارا ثواب زیادہ ہوگا, اور اگر ایک رات کی تعین تم کو بتا دی جاتی تو تم اسی پر جو ہے بھروسہ کرتے اطمینان کرتے تو تمہاری عبادت اور تمہارا عمل جو ہے وہ تھوڑا رہ جاتا اور تمہارا عمل اس طریقے سے کم ہوتا. آج سے معلوم یہ ہوا کہ رفیات کے معنی یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تعین کا بیان اٹھا دیا گیا, یہ نہیں کہ لیلۃ القدر ہی اٹھا دی گئی. اس پر قرینہ سرکار کا یہ قول ہے التمسوہا, اس رات کو طلب کرو, تلاش کرو, طلب کرو. اب اس لیے کہ اگر یہ رات جو ہے سرے سے اٹھا لی جاتی, موجود ہی نہ ہوتی, تو حضور اس کے کی تحری کا اور اس کی طلب کا حکم کیوں دیتے کہ اس رات کو جو ہے طلب کرو, اس کو تلاش کرو فلاں فلاں تاریخوں میں.
التمسوہا کا مطلب یہ کہ اس کو طلب کرو, مطلب یہ ہے کہ جن جن راتوں میں یہ گمان ہو کہ وہ رات ہو سکتی ہے, جیسے سرکار نے فرمایا کہ ساتویں رات یا پانچویں رات ساتویں رات یہ اس کے مضان اور اس کے مواقع بتائے گئے کہ ان راتوں میں ان دنوں میں ان راتوں میں وہ رات ہو سکتی ہے, تو اس میں عبادت کر کے جو ہے اس رات کی تحری کرو کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وہی رات ہو جس کا جو ہے جو جس کا بیان جو ہے اٹھا لیا گیا اور وہ موجود ہو.
اگر وہ رات مل گئی تو ذہن نصیب، اور اگر نہیں ملی تو تمہارے ثواب میں اور تمہارے عمل میں جو ہے کوئی کمی نہیں ہوگی۔